موقعے پر جبکہ کفار مکہ آپ کے دشمن تھے، لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، بلکہ اس کے مقابلے میں آپ کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے، آپ پر پتھراؤ کرتے تھے، آپ کے پیچھے تالیاں بجاتے تھے، یہ ساری حرکتیں وہ کیا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج یقیناً تسلی کا سبب ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس واقعے کے ایک حصے کو یہاں پر نقل کیا ہے اور کچھ حصہ سورہ نجم میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات احادیث میں آتی ہیں۔ بھائی آپ ذرا آگے پیچھے ہو جائیں، ذرا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، شور نہ کریں یہاں پر۔ واقعے کی تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اور کثیر صحابہ سے اس واقعے کی تفصیلات پائی جاتی ہیں۔ اتنی تفصیلات ہیں کہ ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور دوسری بات عقل کی یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ایک حصے کو اس صورت میں نقل فرمایا پہلی آیت میں، تو کیا وجہ ہے کہ ہم ایک حصے کو تو مانیں اور باقی حصے کو نہ مانیں؟ اس لیے جب ہم پہلے حصے کو مانتے ہیں تو دوسرے حصے پر بھی ہمارا ایمان۔ اور بلا شبہ یہ واقعہ جو آپ کو پیش آیا، یہ بیداری کی حالت میں آپ کو پیش آیا، کوئی خواب نہیں تھا کہ آپ نے دیکھ لیا۔ بعض روایات میں اگرچہ ایسا بھی موجود ہے کہ آپ نے خواب میں یہ دیکھا، تو یقیناً بعض علماء نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ایک سے زیادہ مرتبہ ہوئی، تو بعض مرتبہ خواب میں بھی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیداری کا واقعہ ہے اصل میں یہ، جس کا ذکر اس سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کیا گیا۔ آپ خود سوچیے کہ اگر یہ واقعہ بیداری کا نہ ہوتا بلکہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے واقعات دکھلائے گئے ہوتے، یہ سارا سفر خواب کی حالت میں ہوا ہوتا، تو پھر کفار کو تکذیب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خواب میں تو ہم بھی بہت لمبی چوڑی سیریں کرتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں، اور کبھی کوئی آدمی نہیں جھٹلاتا اس کو۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب آج میں امریکہ سے ہو کے آیا ہوں خواب میں، تو اس میں جھٹلانے کی کون سی بات؟ یقیناً کوئی بھی آدمی سفر میں خواب میں کہیں بھی جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ خواب میں بتاتے ہیں کہ صاحب آج میں نے مدینہ منورہ کی زیارت کی، مکہ مکرمہ کی زیارت کی، میں نے طواف کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا۔ تو کوئی آدمی نہیں جھٹلا تھا، کہتے ہیں بہت مبارک خواب ہے، اللہ مبارک کرے تمہیں۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ بھی آج رات میں بیداری کی حالت میں گیا مکہ مکرمہ اور وہاں سے واپس بھی آ گیا، اور یہ سب کچھ میں نے بیداری کی حالت میں کیا، تو یقیناً بہت سے لوگ ہوں گے بولیں گے تیرا دماغ صحیح ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو لاہور نہیں جا سکتے، اتنی جلدی آ جا کے واپس آنا اور تو مکہ مکرمہ سے واپس آ گیا۔ تو یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانشار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو آ کر ذکر کیا تو بہت سے کافروں نے اس کو جھٹلایا، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم لوگوں کو جمع کر لیں تاکہ آپ یہ سارا واقعہ ان کو بھی سنائیں۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل جمع کر لیجیے، چنانچہ لوگوں کو جمع کر لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ ان کے سامنے بھی پیش کر دیا۔ ان کا مقصود تو یہ تھا کہ جب لوگ یہ بات سنیں گے تو چونکہ خلاف عقل بات ہے اس لیے آپ کو جھٹلائیں گے، جیسا کہ کافروں نے جھٹلایا بھی، بلکہ بعض نے کہا کہ بھئی ان کے ساتھی ابوبکر صدیق کو، ابوبکر کو بھی بلا لو۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا اور کہا کہ آپ نے کچھ سنا؟ یہ آپ کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات میں نے مسجد اقصی کا سفر کیا، مسجد حرام سے وہاں تک، اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کا سفر، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ، یہ سب میں نے ایک رات میں کیا۔ تو کیا یہ بات آپ کی عقل میں آتی ہے؟ فرمایا کہ اگر میرے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ہم تو اس سے بھی زیادہ اہم امور کی تصدیق کرتے ہیں. اور اس سے زیادہ اہم امور یہ ہے کہ جبریل امین دن میں کئی مرتبہ وہی لے کر آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں, تب ہم ان کو نہیں جھٹلاتے. ہمارا ایمان ہے کہ وہ جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. تو اس واقعے کو جھٹلانے کا کیا مطلب, جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ جبریل امین بھی آتے ہیں تشریف لاتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لے گئے تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس کو جھٹلایا جائے. تو بلا شبہ جو اللہ اس پر قادر ہیں کہ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کئی مرتبہ آ جا سکیں, تو اللہ رب العزت جب چاہیں اپنے پاس جس کو بلا لیں. اور جبریل امین علیہ السلام ہی آپ کو لے کر آئے, لینے کے لیے آئے, اپنے ساتھ سواری کا جانور بھی لے کر آئے. بھائی آپ حضرات تھوڑا سا ادھر چلے جائیے, آپ حضرات سنتے نہیں بھائی, ادھر چلے جائیے, تشویش ہوتی ہے. مسجد میں نکاح کرنا تو بہت سنت بات ہے, لیکن شور شرابہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ حضرات ایک طرف ہو کر مبارکباد دیں اور تشویش کا سبب نہ بنے.
کیا بات کر رہا تھا؟
ہاں, سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ براق کو لے کر آئے, اور اللہ رب العزت نے یہ جانور آپ کو جو بھیجا سواری کے لیے, حد نظر تک, یعنی جہاں نظر پڑتی تھی اس کا قدم وہاں پڑتا تھا, ایسا برق رفتار تھا. اسی لیے تو اس کا نام برق, برق بجلی کو کہتے ہیں عربی میں, رعدوں و برق. قرآن مجید میں رعد بجلی کی کڑکڑاہٹ کو کہتے ہیں, جو آپ آواز سنتے ہیں جس سے بعض اوقات پتا پانی ہو جاتا ہے. بجلی بادل جب گڑگڑاتے ہیں اور بجلی کی چمک کے ساتھ آواز آتی ہے, ایسا لگتا ہے کہیں خدا نہ کرے کہ جب بجلی گر رہی ہو تو کیسی زبردست آواز آتی ہے, اس کو کہتے ہیں رعد. اور ساتھ میں بجلی جو چمکتی ہے اس کو کہتے ہیں برق. تو یہ بجلی کی سی رفتار کا جانور تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ بجلی کی رفتار ایسی ہوتی ہے, کراچی میں اگر لائٹ گئی بھی ہو جب آتی ہے تو پوری کراچی میں آنے واحد میں آ جاتی ہے, اتنی تیز رفتاری کے ساتھ. تو اس جانور کو بھی اللہ رب العزت نے ایسا تیز رفتار بنایا تھا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جاتی تھی اس کا قدم وہاں پڑتا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ انسان کی نظر کتنی دور تک دیکھ سکتی ہے, یعنی اگر ہم یہاں سے دیکھتے ہیں تو آسمان ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں, اور 500 مسافت جو ہے وہ کا راستہ ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا برق رفتار وہ جانور تھا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ رب العزت جب کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی کتنی ہی ناممکن بات ہو اللہ کی طرف جب نسبت کر دی جائے تو وہ ناممکن ممکن ہو جاتی. ہمارے اور آپ کے لیے تو کوئی بات ناممکن ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں. جہاں عقلیں جواب دے جاتی ہیں وہیں پر جو ہے وہ رہنمائی ہوتی ہے وہی سے. اللہ رب العزت نے ہدایت کا ذریعہ ایک عقل بھی بنایا, لیکن بعض اوقات عقل حیران ہو جاتی ہیں. جب عقل حیران ہو جاتی ہے تو وہ وحی الہی کی ضرورت بھی ہوتی ہے, وہ کام بھی آتی ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت کی طرف جب کسی چیز کی نسبت کر دی جائے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوئے. بعض روایات میں یہ ہے کہ جاتے ہوئے بیت المقدس تک آپ نے بہت ساری اقوام کو دیکھا, اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ معاملہ نتیجتاً کیسا ہو رہا ہے. کسی کو کچھ سزا دی جا رہی ہے, کسی کو کچھ سزا دی جا رہی ہے, کسی کی زبان کھینچی جا رہی ہے, کسی کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے, کوئی اپنے سینوں کے بل جو ہے وہ لٹکے ہوئے ہیں, اور کوئی جو ہے وہ آگ میں ہے, اور وہ آگ ان کو جب آگ اوپر آتی ہے تو وہ خود بھی اوپر آتے ہیں, اور جب آگ نیچے جاتی ہے تو وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں. مختلف قسم کے عذاب ہوتے ہوئے آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا. بعض روایات میں یہ کہ یہ مکہ مکرمہ سے جاتے ہوئے ایسا معاملہ ہوا, اور بعض نے فرمایا کہ واپسی کے سفر میں ہوا. بہرحال یہ واقعات آپ کو دکھلائے گئے صورت مثالیہ میں, اور دکھلانے کا جو مقصد ہے وہی اصل چیز ہے اس سفر کا حاصل ہمارے لیے, کہ جن جن واقعات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, مثلا آپ نے زانی مردوں اور زانی عورتوں کو جو سزا دی جا رہی تھی اس کا ذکر فرمایا, سود کھانے والوں کا جو ہے جو ان کو سزا دی جا رہی تھی اس کا ذکر فرمایا. بے نمازی کو جو سزا دی جا رہی تھی اس چیز کا, سر کچلا جا رہا تھا, اس کا ذکر فرمایا. اسی طریقے سے جو وائس اپنی زبان سے ایسے کلمات کہتے ہیں جو اللہ اور رسول نے نہیں کہے, یعنی جھوٹی باتیں کہتے ہیں, تو ان جھوٹے وائزوں کا حال بتلایا. اسی طریقے سے بعض لوگ اپنی زبان سے فتنہ پھیلاتے ہیں افواہ کی صورت میں, ان کا حشر جو ہے دکھلایا. یقیناً یہ ساری باتیں آج اس زمانے میں بھی ہوتی ہیں. لوگ سود بھی کھا رہے ہیں, لوگ بدکاریاں بھی کر رہے ہیں, لوگ جھوٹ بھی بول رہے ہیں, اور لوگ جو ہیں بے نمازی بھی ہیں, سوئے رہتے ہیں اور اٹھتے نہیں نماز کے لیے. یہ سارے کے سارے اعمال آج بھی ہو رہے ہیں. اصل ہمارے لیے عبرت اس واقعے میں یہی ہے کہ ہم غور و فکر سے کام لیں. خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو سزا ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. بدکار عورتیں, یعنی آپ نے دیکھا کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے, کچھ مرد اور عورتیں اس پہ بیٹھی ہوئی ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں پر کھانا عمدہ قسم کا بھی رکھا ہوا ہے, سڑا ہوا کھانا بھی رکھا ہوا ہے. تو وہ اچھے کھانے کا اور عمدہ کھانے کو چھوڑ کر سڑے ہوئے کھانے کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو آپ نے جب پوچھا جبریل امین سے یہ کون لوگ ہیں, فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے گھروں میں بیویاں بھی تھیں لیکن اس کے باوجود بدکاریوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو یہ صورت مثالیہ دکھائی گئی کہ جس طرح عمدہ کھانا موجود ہے, غذائیں موجود ہیں, ان کو چھوڑ کر سڑے ہوئے کھانے کھا رہے ہیں, بدبودار کھانے کھا رہے ہیں, پیپ اور خون میں شامل کھانے کھا رہے ہیں. تو یہ وہ سوچ ہے جو لوگ بدکاریاں کرتے ہیں, کوئی یہ اپنے حلال طیب اور طاہر کو چھوڑ کر حرام کی طرف مائل ہوتے ہیں, تو ان کی سزا آخرت میں یہ دکھائی گئی. اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں گزرے آپ کو دکھایا گیا. تو بہت سے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں دیکھے, اور جو اصل میں ہمارے لیے عبرت کا ذریعہ ہے, عبرت ہمیں حاصل کرنی چاہیے کہ خدا نہ کرے ہم یہ سوچیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ان کاموں میں مبتلا ہوں جن کی پاداش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عذاب جھیلتے ہوئے دیکھا. تو کم از کم ہم, خدا نہ کرے اگر کر رہے ہوں کوئی عمل ایسا برا, تو اس سے بچ جائیں. کوئی سود کے کھانے میں لینے میں دینے میں مبتلا ہے تو اس سے بچ جائے, کوئی حرام میں مبتلا ہے تو اس سے بچ جائے, کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اس سے بچ جائے, اور اسی طریقے سے کوئی بدکاری میں مبتلا ہے تو اس سے بچ جائے. اصل مقصد تو یہ, اور یہی وہ سفر تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں اولاً فرض کی گئیں, اور جبریل امین موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ تجربہ تھا اپنی قوم کا, اس لیے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ میری امت پر تو بہت کم نمازیں تھیں, بہت کم عبادات تھیں, لیکن وہ انہیں بھی انجام نہیں دے سکتے تھے. تو 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں, آپ جا کر تخفیف کرائیے, کچھ ہلکی کرائیے, ہلکا کرائیے معاملہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور پھر 5 نمازیں معاف کر دی گئیں. اس طرح آنا جانا ہوتا رہا اور صرف 5 نمازیں رہ گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی کہا کہ آپ جائیے, ابھی بہت زیادہ ہیں, اور کم کرائیے. فرمایا کہ موسیٰ اب تو مجھے شرم آتی ہے اللہ کے دربار میں بار بار اس نیت سے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت کی جو رویت حاصل تھی اور جو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف تھا, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے عالم استغراق میں تھے. اگر اللہ رب العزت 50 کی جگہ 50,000 بھی فرض فرما دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی طرح لے آتے, کیونکہ آپ تو کیف و مستی کے عالم میں تھے. اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف کوئی معمولی بات ہے؟ دنیا میں اگر کسی کے محبوب سے کسی کی ملاقات ہو جائے, وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا, اس کا بس نہیں چلتا کہ میں کیا کر گزروں. اللہ رب العزت جو سارے محبوبوں کے محبوب ہیں, جو سارے حسینوں میں سب سے زیادہ حسین ہیں, جنہوں نے سارے حسینوں کو پیدا کیا ہے, جو لیلاؤں کے بھی رب ہیں جن پر ہم مرتے ہیں اور وہ خود مرنے والی چیزیں ہیں, تو مرنے والی چیزوں پر ہم مرتے ہیں, اللہ رب العزت تو باقی رہنے والے ہیں ہمیشہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کلامی کے شرف سے نوازے گئے, اس وقت ایسے عالم میں تھے کہ اگر اس سے زیادہ بھی نمازیں فرض کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے کیسے لے آتے. لیکن جبریل امین حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس وقت انہیں ہم کلامی کا شرف حاصل نہیں تھا. وہ جب وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے تو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ اور تخفیف کرائیے اور تخفیف کرائیے. بہرحال یہاں تک کہ پانچ نمازیں رہ گئی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھنے میں تو یہ پانچ ہی ہیں لیکن ہم اس کا ثواب پچاس ہی کا لکھے. یہ کتنا اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا کہ ہم نمازیں پانچ پڑھیں اور ثواب پچاس کا لوٹیں. بلکہ قاعدہ کلیہ بتا دیا, من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا, جو آدمی دس نیکیاں ایک نیکی کرے گا ہم دس گنا اس کا ثواب دیں. یہ تو قاعدہ ہے ہر نیکی پر دس, لیکن قاعدے سے ہٹ کر اللہ رب العزت جو مہربان ہیں, رحیم ہیں, رحمان ہیں, بندے کا خلوص بھی جانتے ہیں, اخلاص کو بھی دیکھتے ہیں. اگر کوئی آدمی کوئی عمل اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے تو بعض اوقات ستر گنا اور بعض اوقات سات سو گنا اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں. کوئی انہیں روکنے والا نہیں, اس کی رحمت کو کوئی بند نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ جتنی چاہے عطا فرماتے. اس لیے ایک پر دس کا وعدہ تو ہے ہی, یہ بھی کچھ کم نہیں ہے کہ ہم نمازیں پانچ پڑھتے ہیں اور ثواب پچاس نمازوں کا ہمیں ملتا ہے. تو جو اولاً فرض نمازیں کی گئی تھی اللہ تعالیٰ ثواب اب بھی اتنا ہی عطا فرماتے. لیکن آپ سوچئے اس فرض نماز کے ساتھ ہم مسلمان جو حشر کرتے ہیں, کتنے مسلمان ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں؟ حالانکہ یہ ایسا غیر معمولی عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کے ذریعے اس کو فرض نہیں کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر اللہ رب العزت نے یہ نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہمیں. تو یہ ایسا تحفہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرۃ عینی بالصلاۃ, کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. گویا جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا سبب بنتا ہے. کتنا بڑا عمل. اور یقیناً جو نماز نہیں پڑھتا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی, اس سے آپ سوچ لیجیے. تو نماز چھوڑنے کی چیز نہیں ہے, نماز تو پڑھنے کی چیز ہے, لیکن ہم اس فرض کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں سب کے سامنے, چھوٹی سی کوئی خوشی کا معاملہ ہو یا کوئی غم کا معاملہ ہو, سب سے پہلے نماز چھوڑ دیتے. تو بھی آج ذرا مجھے کام ہے, وہ یوں سمجھتے ہیں کہ نماز تو کوئی کام ہی نہیں ہے, اور جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کو کام سمجھتے ہیں. اور یہی ہمارے یہاں ہمارے حکمرانوں کا معاملہ ہے, گاڑیوں کے ٹائم ٹیبل ایسے مقرر کیے جاتے ہیں جو عین نماز کے وقت ہوتا ہے, حتیٰ کہ رمضان المبارک میں بالکل جو ہے وہ بعض اوقات غروب کا وقت ہوتا ہے روزہ کھولنے کا, اور جناب اس سے آدھے گھنٹے پہلے 10 منٹ پہلے آپ جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں. اب جب جہاز اڑ جاتا ہے پتہ چلا کہ اب سورج نظر آ رہا ہے تو حاجی صاحب بےچارے بیٹھے ہوئے وہ سورج دیکھتے رہتے ہیں, روزہ تو نہیں کھول سکتے. حالانکہ جہاں 10 منٹ پہلے اڑایا ہے جہاز, اگر 10 منٹ بعد اڑ جائے تو کیا ہو جاتا ہے, روزہ کھول لو اس کے بعد اڑا دو نماز پڑھنے. اور یہاں تو یہاں ہے حرم شریف میں, میں نے دیکھا اگر کوئی بس میں بیٹھا ہوا ہے حاجی کو عمرہ کرنے والا, تو اگر 3 نمازیں بھی نکلتی ہیں تو نکل جائیں گے, بس سے نہیں اترنے دیں گے. یعنی اگر آپ عصر میں مکے پہنچ گئے لیکن ابھی آپ اپنے ہوٹل نہیں پہنچے, ایک ایک آدمی کو اتارتے ہیں, پہلے کچھ لوگوں کو اتاریں گے ان کی منزل پہ, پھر دوسروں کو, پھر تیسرے کو, اگر مختلف گروپ ہیں. اگر ایک گروپ ہے پھر تو ایک جگہ اتر جائے گا, لیکن اگر مختلف نان گروپ کے لوگ ہیں تو پھر اس صورت میں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب تک آپ اپنی منزل پر پہنچ نہیں جاتے, حرم سامنے موجود ہے, تکبیر آپ کے سامنے ہو رہی ہے, لیکن یعنی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ حرم میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے, چھوڑیں گے نہیں آپ. اور اسی طریقے سے اگر واپسی کا سفر ہے, آپ کو انہوں نے ظہر کے بعد مثلا سوار کرا دیا بس میں, اور بس نے روانہ ہونا ہے عشاء بعد, اترنے نہیں دیں گے, بس بیٹھے رہو گے. یہ مسلمانوں کا حال, وہاں پر بھی یہی حال ہوتا ہے, یہاں پر بھی یہی حال. یہاں تو بعض علاقے ایسے ہیں کہ بس والے کو اگر کہہ دو نماز کے لیے روک دے, وہ کہتے بھائی تم ہی اتر جاؤ. یہ فرضوں کے ساتھ معاملہ ہے, تو نفلوں کا معاملہ تو بات کی بات ہے. تو یہ وہ فرائض ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا کر جو تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے عطا کیا کہ اپنی امت کو جا کر جو ہے یہ ہمارا تحفہ دینا, ان پر یہ فرض کر دیا گیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت ہمیں اس کے بدلے میں اجر و ثواب نبی عطا فرماتے تو چونکہ ہم پر فرض کر دی گئی ہے نماز, اس لیے پھر بھی ہم پر پڑھنا فرض, چاہے ہمیں کچھ ملے نہ ملے. جبکہ اللہ تعالیٰ تو 1/10 کا وعدہ کر رکھا ہے، 5/50 کا وعدہ ہے. آپ اس سے سوچئے کتنی اہم چیز ہے اور اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے. اس لیے تمام معاملات کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ فرائض و واجبات کو اہمیت دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے تو ایسے استغراق کا عالم ہوتا تھا تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے صحابہ کرام کا نماز پڑھنے کا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی لکڑی ہے جو کھڑی ہوئی ہے، ہلتی بھی نہیں، اور جانور بعض اوقات سر پر آ کر بیٹھ جاتے. اور ایسے استغراق کا عالم ہوتا تھا کہ بعض صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ اگر ان کو میدان جنگ میں کوئی خنجر آ کر لگ گیا اور وہ نکالنے کی کوشش کی گئی تو اتنی تکلیف اس کے نکالنے میں ہو رہی ہے کہ وہ نہیں نکلوایا، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا. کسی نے کہا جب یہ نماز شروع کر دیں پھر نکال لینا، پھر انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو نماز میں ایسا استغراق ہوتا تھا صحابہ کرام کا کہ بہت سے صحابہ کرام ایسے ہیں جب نماز انہوں نے شروع کر دی اس کے بعد وہ خنجر جو پیر میں یا ہاتھ میں یا جسم میں کہیں بھی گھسا ہوا تھا وہ نکال لیا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا. یہی وہ خنجر تھا جو اگر ان کو نماز کے علاوہ میں نکالتے تھے تو بڑی سخت تکلیف ہوتی. لیکن یہ استغراق کا معاملہ ہے کہ نماز میں ایسا استغراق. تو میرے عزیز بھائی، اگر ہمیں ایسا استغراق حاصل ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. لیکن اگر نبی ہو تب بھی ادائے فرض تو ضروری ہے، فرض کی ادائیگی. تو بہرحال یہ وہ فریضہ ہے جو اللہ رب العزت نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا امت محمدیہ کے لیے. امت کو بھی چاہیے کہ اس کی قدر کرے. اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہمارے لیے ان جو واقعات سفر معراج میں پیش آئے وہ واقعات، ان واقعات میں عبرت ہے. ہمیں چاہیے کہ ان واقعات کو بغور پڑھیں، مطالعہ کریں، اور اس کے بعد جو ایسے کام ہیں جن میں ہم خدا نہ کرے مبتلا ہوں انہیں فوری طور پر چھوڑ دیں، کیونکہ وہ سب کام اللہ کو ناراض کر دینے والے. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ جو سفر معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ پیش آیا، سفر معراج کا کس مہینے میں پیش آیا، کس رات میں پیش آیا، تاریخ میں اس سلسلے میں بہت سی روایات ملتی ہیں. راتیں بھی مختلف ملتی ہیں، دن میں تاریخ بھی مختلف ملتی ہے، اور اسی طرح سے مہینے بھی مختلف ملتے ہیں. اس لیے کسی ایک کو اپنی طرف سے متعین کرنا یہ مناسب نہیں. بعض لوگ 27 رجب کا کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے جس طرح 27 رجب تاریخ میں موجود ہے اسی طرح ربیع الاول کی بعض تاریخیں ہیں، بعض اس مہینے کے علاوہ بھی بہت سی تاریخیں ہیں. اس لیے اپنے طور پر کسی کو متعین نہیں کرنا چاہیے، بس اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ جس رات میں بھی یہ واقعہ پیش آیا یقیناً وہ بڑی بابرکت رات تھی، اور آدمی کو وہ رات نصیب ہو جاتی ہے اگر کچھ نہ کچھ ہمیں عادت ہو رات کو جاگنے کی، 2-4 رکعت تہجد پڑھنے کی اگر ہم عادت ڈال لیں تو یقیناً جون سی بھی وہ رات ہوگی وہ ہمیں مل جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں ویسے کوئی احکام نہیں دیے کہ خاص طور پر فلاں رات کو جاگنا یا فلاں دن کا روزہ رکھنا، یہ شریعت مطہرہ سے کہیں ثابت نہیں ہے. اس لیے اس رات کو سنت سمجھ کر جاگنا، اول تو تاریخ متعین کرنا ہی مناسب نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 سال آپ رہے دنیا میں اس واقعے کے بعد، لیکن آپ نے 18 سال میں کبھی بھی اس کی نشاندہی نہیں فرمائی کہ صاحب فلاں رات جو ہے وہ مجھے واقعہ معراج پیش آیا تھا، لہٰذا آج کی رات تم جاگو یا صبح کے وقت روزہ رکھو. 18 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے لیکن آپ نے کبھی اس کی تعین نہیں فرمائی اور نہ لوگوں نے اس آپ سے پوچھا. اسی طرح سے آپ کے بعد 100 سال صحابہ کرام رہے لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں بھی کبھی اس قسم کی کوئی تاریخ، رات یا دن یا مہینہ متعین نہیں ہوا. جب آپ کے زمانے میں نہیں ہوا تو صحابہ کیسے متعین کرتے؟ پھر تابعین، تبع تابعین، ان کے ادوار بھی اس طرح 100-100 سال پر محیط سے گزر گئے لیکن کوئی رات یا دن کسی نے متعین نہیں کی. بعد کے لوگوں نے 27 رجب کا کہا، کسی نے کوئی اور رات کہی، کسی نے اور رات کہی. اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رات متعین نہیں کی. لہذا ہمارے لیے بھی بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی رات متعین نہ کریں، اور اسی طریقے سے متعین کرنے کے بعد دوسرے دن ہم روزہ بھی نہ رکھیں. یا متعین ہی نہیں ہوگی تو روزہ کیا مطلب؟ البتہ اتنی بات ہے کہ اگر کچھ لوگ کوئی خاص دن کا روزہ رکھتے ہیں، مثلا بدھ کا رکھ لیا، یا جمعرات کا رکھتے ہیں، یا جمعہ کا رکھتے ہیں، یا پیر کا رکھتے ہیں، اب اگر اس دن 27 رجب پیش آ گئی تو چونکہ وہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے متعین کی ہوئی ہے، تو اس رات میں اگر روزہ رکھ لیا یا رات کو جاگ لیے تو پہلے سے جاگتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں. حرج اس صورت میں ہے جب ہم اس کو سنت سمجھ کر کریں، وہ غلط ہو جائے گا. اس لیے کہ یہی وہ زیادتی ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ دین میں جو ہے وہ اپنی طرف سے زیادتی نہ کرو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا ہے اس کو دل و جان سے قبول کرو، اپنے سر آنکھوں پر رکھو، اس کو اس حکم کو بجا لاؤ. لیکن جو آپ نے نہیں فرمایا کسی کام کا حکم، اپنی طرف سے اضافے مت کرو. صحابہ کرام نے بعض روایات ایسی ہیں کہ بعض صحابہ کرام نے جب آپ کے قول کو نقل کیا تو مثلا نبی کی جگہ رسولک کہہ دیا تو بھی روک دیا کہ نہیں بھائی یہاں نبی ایک ہے رسول ایک نہیں. حالانکہ نبی اور رسول میں کیا فرق، جو نبی ہے وہی رسول ہے. لیکن اس سے بھی احتیاطاً اجتناب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر جو الفاظ استعمال کیے تھے وہی الفاظ استعمال کریں گے، اس سے اٹکر نہیں. تو صحابہ کرام اتنی احتیاط کرتے تھے، تو یقیناً ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہمیں بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ سفر معراج، واقعہ معراج کی تو یقیناً ایک حقیقت ہے کہ وہ پیش آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ہمارا ایمان. لیکن اس کے علاوہ رجب کے مہینے میں بعض لوگ کونڈے مناتے ہیں، تو اس کی بھی شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اب لوگوں میں علم آ گیا، اس علم کی وجہ سے اب بہت سے لوگوں نے اس رسم بد کو چھوڑ دیا. لیکن اب بھی بہت سارے گھرانوں میں، ہمارے بعض عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، جو ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں کا ماحول دینی بھی نہیں ہے، علمی بھی نہیں ہے اور تعلیمی بھی نہیں، اس جہالت کی بنا پر وہ اب تک اسے مبتلا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں بھی محبت اور پیار کے ساتھ بتلایا جائے، سمجھایا جائے کہ اس واقع اس کونڈے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک زائد چیز ہے، اضافی چیز ہے جسے لوگوں نے اختیار کر لیا ہے، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر اس کی حقیقت میں غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے 22 رجب، جس دن یہ لوگ کونڈے مناتے ہیں. تو بعض باطل فرقوں میں سے فرقوں نے اس دن کو خوشی کے طور پر منانا چاہا، تو چونکہ مسلمانوں کی اکثریت تھی اس لیے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ سب لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات پر خوشی منانا چاہتے ہیں. اس زمانے میں انہوں نے اس کو خفیہ رکھا اور چوری چوری اس رسم کو انجام دیا. چنانچہ ایک زمانے تک میں نے اپنے بچپن میں یہ بات دیکھی، یعنی جب عمر 8-9 سال 10 سال کی تھی تو میں نے خود دیکھا کہ گھروں میں بلایا جاتا تھا کہ آؤ بھائی، کچھ ٹکیاں بنائی جاتی تھی میدے کی اور جو ہے کھیر بنائی جاتی تھی، پھر وہ گھر میں لیپا پوتی کر کے خاص جگہ پر بٹھا کر وہیں پر کھلایا جاتا تھا، باہر بھی نکلنے نہیں دیتے تھے. اب اس کا اہتمام تو نہیں ہوتا، اب تو گھروں میں عام آ رہا بھی ہے جا رہا بھی. لوگ ایسے سمجھتے ہیں جیسے قربانی کسی نے کی تو ادھر قربانی کو اس گھر میں بھی جا رہا ہے، اس گھر میں بھی جا رہا ہے، وہاں سے یہاں آ رہا ہے، یہاں سے وہاں جا رہا ہے، اسے بھی سمجھتے ہیں شاید یہ بھی اسی قسم کی ایک چیز ہے، حالانکہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو اس زمانے میں کچھ خفیہ کرتے تھے، بعد میں بعض جو ہے مسلمانوں نے بھی اس کو اپنا لیا، ان کی دیکھ ہم دیکھی اور پھر رسم و رواج تو پھیلتی چلی جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دین نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں وہ معمول بن گئی. بہت سارے رسومات، ایک دو نہیں، شادی بیاہ کے رسومات دیکھ لیجئے، کوئی کالا بکرا کٹوا رہا ہے، کوئی کالا مرغا کٹوا رہا ہے، کوئی کچھ اور معاملہ اس کا ہے. تو یہ شادی بیاہ کے رسومات بھی، ان میں سے بہت سی رسومات ایسی ہیں جو ہندوانہ رسومات. مثلا ایک زمانے تک سہرہ بندی ہوتی تھی، باقاعدہ کارڈ میں بھی لکھا جاتا تھا سہرہ بندی 5 بجے یا جو بھی ٹائم دیا جاتا تھا. اب باقاعدہ دولہا میاں کو جو سہرہ باندھتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے قربانی کا بیل نہیں ہوتا، اس کے اوپر جب وہ ہار پھول اس کے چہرے پر بےچارے کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، اس طرح سے وہ اس طرح سے سہرہ بناتے تھے. اس کے بعد ایک آدمی ادھر سے پکڑتا تھا دولہا کو، ایک آدمی، اس لیے نظر تو آتا ہی نہیں تھا، اس کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، دیکھتا تھا تو بےچارا یوں کر کے دیکھتا تھا پھولوں کے بیچ میں سے. تو اس طرح سے وہ سہرہ بندی ہوتی تھی. سب ہندوؤں کی رسومات ہیں، ہندوؤں سے ہم نے سیکھی اور آج تک بعض علاقوں میں یہ رسومات ہیں کہ وہ جب دولہا بناتے ہیں تو یہ سہرہ بندی اس طرح ہوتی ہے. بعض لوگ ہاتھوں پہ امام ضامن باندھتے ہیں آج بھی، ارے بھائی ضامن تو اللہ رب العزت ہے، امام ضامن کیا ضمانت دیں گے ہمیں؟ ہماری زندگی کی ضمانت صرف اللہ رب العزت کے پاس، باقی کوئی امام ضمانت نہیں دے سکتا، کوئی نبی ضمانت نہیں دے سکتا، کوئی ولی ضمانت نہیں دے سکتا، ضمانت صرف اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے زندہ رہو گے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ اب تم زندہ نہ رہو، ایک لمحے بھی یہاں وقت نہیں گزر سکتا ہمارا. تو اس لیے یہ بعض روایات ہماری ہندوستان سے آ گئی، وہاں پر ہم نے لوگوں کو دیکھا، ہندوؤں کے ساتھ جو اشتراک تھا، ساتھ رہتے تھے، ان کو بہت سی چیزیں کرتے ہوئے دیکھا، ہم بھی وہی کچھ کرتے ہیں. حالانکہ شریعت اسلامیہ میں بعض چیزیں بالکل نہیں، مرنے کے بعد تیجا، چالیسواں اور اسی طرح سے برسی، اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یوم ولادت جو مناتے ہیں، اب منانے لگے، ورنہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے 12 وفات منائی جاتی، سب لوگ کہتے تھے 12 وفات 12 وفات، پچھلے کیلنڈر اٹھا کے دیکھ لیجیے 10-20 سال پہلے، تو آپ کو کہیں عید میلاد النبی نظر نہیں آئے گا، وہاں پر یوم 12 وفات لکھا. کبھی تم نے شادی کب رکھی 12 وفات کے مہینے میں؟ تو بعض مہینے مشہور ہیں اب بھی، کوئی خالی کا مہینہ کہلاتا ہے، کوئی جو ہے وہ 12 وفات کا مہینہ کہلاتا تھا، مختلف کنڈوں کا مہینہ کہتے تھے اس کو، اور اگلا شبرات کا مہینہ کہلاتا تھا، یعنی شعبان وابان کوئی نہیں جانتا. پچھلے زمانے کے جو عام جاہل لوگ تھے وہ اسی طرح سے کہتے تھے، محرم آ گیا جی. آگے جو سفر کا مہینہ تو سفر کہتے تھے، پھر ربیع الاول کو 12 وفات کا مہینہ کہلاتے تھے، اس طرح 11ویں شریف کا مہینہ آ گیا، اس طرح سے نام جانتے تھے لوگ. لیکن یہ ساری چیزیں چونکہ ہمارے اپنی تو ہے نہیں، اگر شریعت کی ہوتی تو شریعت میں تو محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، اس طرح سے. تو بہت ساری چیزیں غیروں کو دیکھ کر ہم نے اپنا لی، انہی میں سے ایک یہ کونڈا جو در حقیقت کونڈا کر دیتا ہے، خرچہ تو اتنا کراتا ہے کہ جس نے کیا اس کا کونڈا ہو گیا. تو یہ اور ساتھ میں کونڈا شریف بھی لگا دیتے ہیں، ساتھ میں کونڈے شریف. تو میرے عزیز بھائیو، یہ ان رسومات کو ترک کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی سنا آپ نے کہ آپ کا تیجا ہو رہا ہے آج، آج 40واں ہے آپ کا، آپ کی برسی ہے؟ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو آج ہماری پیدا کرتا ہے. ارے بھائی، جو دنیا سے چلا گیا وہ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے. آپ روزانہ دعا کیجیے، کون منع کرتا ہے؟ روزانہ اصال ثواب کیجیے، روزانہ جو ہے فقیروں میں کھانا بانٹیے، اور روزانہ کسی کو کپڑا پہنانا چاہتے ہیں کپڑے پہنائیے، اس سے تو کوئی منع نہیں کرتا. دلوں کو متعین کر لینا اور یہ سمجھنا کہ یہ شرعی چیز ہے، یہ غلط ہے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیا، کوئی ایک روایت کوئی نہیں دکھا سکتا کہ صاحب، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ یہ فرمایا کہ بھائی 3 دن تک سوگ منانا جائز ہے، کوئی مر جائے 3 دن تک ہم تعزیت کر سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی کے گھر میں اگر موت ہو جائے تو ہم 3 دن تک ان کے گھر جا کر تعزیت کر سکتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں جو ایک دفعہ چلا گیا وہ دوسرے دن بھی جائے، وہ تیسرے دن بھی جائے، نہیں، 3 دن میں ایک دفعہ چلے جائیے کافی. ہاں اگر کوئی قریبی عزیز ہے، رہتا ہی ساتھ میں ہے، آنا جانا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، 10 دفعہ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن باقاعدہ تعزیت کے لیے کہ آج بھی جانا ہے، کل بھی جانا ہے، پرسوں بھی جانا ہے، اور پھر ہر عید پر تعزیت کرنی ہے، ہر بقرعید پر تعزیت کرنی ہے، خود تو گھومنے کے لیے آ رہے ہیں کپڑے پہن کے، اور پتہ چلا بیوہ کو جا کے رلا رہے ہیں کہ بھائی تیرا شوہر مر گیا، وہ بیچاری رو رو کے پاگل ہو گئی، یہ ادھر سے تعزیت کی، اس کے بعد یہ چلی گئی کلفٹن گھومنے کے لیے. اچھی بھائی اس سے تعزیت کی کہ تم خود تو اپنے بچوں کو تیار کر کے، میں نے خود دیکھا، ہماری اتنی ایک عزیزہ تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اتفاق سے رمضان میں انتقال ہوا، تو میں جب عید پر ویسے ہی گیا گھر پہ، تو پتہ چلا کہ خاتون آئی ہیں اپنے بچے کو، جو ہے بڑے ٹھیک ٹھاک کپڑے وڑے پہنا کے، اور پتہ چلا کہ کہیں گھومنے جا رہی ہیں، اور آئی کس لیے کہ وہ عید تھی نا، پرسا کرنے آئی، رلانے کے لیے آئی تھی. تو یہ شریعت ہماری ایسی تھی، جو جس کا انتقال ہو گیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے لیے آپ دعائیں کیجیے، ممانعت تھوڑی. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پر گیا ہوا تھا جب میری والدہ کا انتقال ہوا، میں انہیں کسی طرح سے فائدہ پہنچا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں پہنچا سکتا، فرمایا آپ تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. مغفرت کی دعا کیجئے، ہر نماز میں کیجئے، اللہم اغفر لہا وارحمہا، اگر والدہ ہیں، والد ہیں تو اللہم اغفر لہ وارحمہ کہیے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان پر رحم فرمائیے. اور نہیں آتی عربی میں تو اللہ میرے والد کی مغفرت فرما دیجیے، والدہ کی مغفرت فرما دیجیے، اس میں کیا حرج ہے؟ صبح شام کرتے رہیے. لیکن ہم نے تو چونکہ دن متعین کر لی، اس لیے پورے سال جو ہے ان کی مغفرت کی دعا نہیں کریں گے. ہاں برسی آ گئی، اب جناب اب بھی یہ ہے کہ خود تو بڑھ نہیں سکتے, لہذا جناب وہ کچھ کرائے کے لوگوں کو بلوا لو بھائی, تو کچھ کرائے کے لوگوں کو پکڑ کے لے آتے ہیں, انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی کا باپ بخشوائیں, انہیں اپنے کھانے سے مطلب, وہ تو آئیں گے, انہوں نے جناب پڑھا پڑھا نہیں پڑھا تو انگلی گھما کے چلے گئے آدھے ایک گھنٹے میں, اور پتہ چلا جو کھانا پینا تھا وہ اپنے کھا پی کے چلے گئے, نہ خدائی ملا نہ وشال سنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, یہ معاملہ ہوتا ہے. اس لیے ہم تو کہتے ہیں بھائی اپنے ماں باپ کو خود مغفرت کی دعا کرو, ہمارا دین ایسا تو نہیں کہ اس نے نہیں کہا کہ مولوی ملاؤں پہ ڈال دو وہ بخشوائیں گے تمہیں, آپ نے مغفرت کی دعا کرنی ہے, آپ کیجیے, آپ سے زیادہ بہتر کون کر سکتا ہے. ہاں اپنے بزرگوں سے بھی کہتے رہو, منع نہیں ہے, جسے بھی آپ اپنا بڑا بزرگ سمجھتے ہیں ان سے درخواست کر سکتے ہیں کہ میرے والد کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے گا, کوئی حرج نہیں. اسی طرح کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہے, بلکہ میں عام طور پر ایسے موقعوں پر یہ کہتا ہوں اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات, روزانہ 27 مرتبہ پڑھ لیا کرے, حدیث شریف میں بڑی فضیلت ہے اس کی, اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات, یہ چیزیں ہیں جو شریعت میں سے ثابت ہیں. اور اس کے پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے کہ جو شخص 27 مرتبہ دن میں ایک مرتبہ یہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کو ان لوگوں میں شمار فرماتے ہیں جو راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والے ہیں, یا جو لوگ راتوں کو جاگ کر جو اجر و ثواب پاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ان کو شمار فرماتے ہیں, جو دن میں روزے رکھتے ہیں روزانہ ان میں شمار فرماتے ہیں, اور جن کی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں ان میں شمار فرماتے ہیں, کتنا بڑا اجر و ثواب. تو مسلمانوں کے لیے کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا صبح و شام کرتے رہیے جب چاہے کیجیے. جب عام مسلمانوں کے لیے آدمی مغفرت کی دعا کرے گا تو بھائی اپنے والد کے لیے, والدہ کے لیے, عزیزوں کے لیے, اقارب کے لیے, ان پر تو ان کا تو حق بھی ہے ہم پر, ان کے لیے بھی کیجیے. اس لیے بلا وجہ نہ اپنا مال ضائع کریں, اور عام طور پہ سب نام و نمود ہوتا ہے, کرتے اس لیے لوگ کہ نہیں کریں گے تو میاں وہ فلاں کیا کہے گا, یہ کیا کہے گا, وہ کون کہے گا, لوگوں کے چکر میں رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, دیکھو بھائی اس کا باپ مر گیا اس نے کچھ کیا ہی نہیں, اس کو ٹھوس ٹھوس کے تو جنت میں داخل نہیں کرو گے نا بھائی, اپنے اعمال سے جائے گا, خدا نہ کرے اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں آپ کچھ بھی کرتے رہو, خدا نہ کرے کسی نے ایسا کام کیا جو شرک ہے کفر کا کام کیا, ہمیں نہیں پتا, ہم تو مغفرت کی دعا کرتے ہیں, لیکن اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نہیں چاہے تو کوئی بخشوا نہیں سکتا, البتہ ہم ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں, اس لیے کہ یہ ہمارا کام, بخشنا اللہ کا کام, جس کو چاہے وہ بخشیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے, اس کے علاوہ جس کی چاہیں گے بخشش فرما دیں. کسی نے نمازیں نہیں پڑھی, کسی نے روزے نہیں رکھے, حج نہیں کیا, زکات نہیں دی, یعنی وہ چیزیں جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں, اگر چاہیں گے تو اس پر معاوضہ فرما لیں گے, چاہیں گے تو معاف فرما لیں گے, اللہ تعالیٰ کریم. ہاں جو حقوق العباد ہیں, کسی کو گالی بکی, کسی کی غیبت کی, کسی کا مال لوٹ لیا, کسی کو قتل کر دیا, تو اگر ہم نے خدا نہ کرے حقوق العباد کو ضائع کیا ہے تو اس کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کا تم نے حق پامال کیا ہے جب تک وہ معاف نہ کر دے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے. اور دوسرا یہ کہ جہاں تک حقوق اللہ کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے معاف فرما دے, الا یہ کہ اگر شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ وہ معاف نہیں فرمائیں. تو قرآن مجید میں اللہ نے قاعدہ کلیہ بیان کر دیا, دو باتیں الگ الگ ہیں. بعض لوگ یہاں کہتے ہیں کہ بھی کیا اللہ تعالیٰ کو قدرت نہیں, قدرت ہے, جس کو چاہے بخش دیں, لیکن اس اللہ ہی نے یہ قاعدہ بنا دیا ہے, قانون بنایا ہے کہ اللہ مغفرت نہیں فرمائے گا, لا یغفرو ان یشرک بھی, جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ, ویغفرو اور مغفرت کر دے گا, ما دون ذلک جو اس کے علاوہ, چاہے جس سے کتنا بھی بڑا گناہ ہو گیا ہو اللہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں. حتیٰ کہ بعض نے حقوق العباد کے لیے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اپنے ذمے لے لیں گے اور اس کو راضی فرما دیں گے, اللہ تعالیٰ چاہیں گے سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کے لیے, رشتے داروں کے لیے مغفرت کی دعا کریں, باقی جو رسومات ہیں ان سے بچنا چاہیے, اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں. جیسے کہ میں نے کہا نا کہ ہوتا ہے نام و نمود کے لیے, صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ لوگ ہمیں کچھ نہ کہیں, لوگوں کو سمجھانا چاہیے. ایک صاحب کے جنازے میں گیا, وہاں جب تدفین ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مردے کو سنت کے طریق سنت طریقے پر بالکل قبلہ رخ کر دینا چاہیے، یعنی بالکل اس کی کمر دیوار سے لگا دیں اور اس کے تمام اعضا بشمول چہرہ اور پورا بدن قبلہ رخ کرنا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے. تو ایک دو صاحب تھے کہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا یہ طریقہ. میں نے کہا آپ نے تو بہت ساری باتیں نہیں سنی ہوں گی، اس لیے یہی ایک بات کیا ہے، آپ کو تو بہت ساری باتیں نہیں معلوم، لیکن معلوم نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ہے نہیں. اگر کسی کو بات کا پتہ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہے نہیں یا سنی نہیں تو ہے نہیں. بہت ساری باتیں جو ہم نے نہیں سنی، بعض لوگ ستر ستر سال کی سو سو سال کی عمریں ہو جاتی ہیں تو کہتے ہیں زندگی میں ہم نے کبھی نہیں سنا، آج دیکھا ہے آج سنا، اس میں قصور کس کا ہے؟ تو عام طور پر ایسی چیزیں جو سنت ہیں وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، اور جو بدعات ہیں ان کو ہم نے ایسے سمجھ رکھا کہ یہی سنت. ایک حدیث میں بھی آتا ہے غالباً، مجھے اس وقت حوالہ یاد نہیں ہے لیکن احادیث میں موجود، حدیث میں موجود ہے، میں نے خود پڑھا ہے یہ، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بدعات کو لوگ سنت کا درجہ دے دیں گے، یعنی اگر کوئی ترک کرے گا تو کہے گا نہیں 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 یہ تو ضرور کرنا ہے، اور سنت پر عمل کرنے کو لوگ ایسے سمجھیں گے کہ یہ اوپری چیز ہے، یہ کیا کر رہا ہو بھائی، ہم نے تو کبھی نہ کسی سے سنی نہ کبھی دیکھی. تو سنت کا درجہ ایسا ہو جائے گا کہ وہ بالکل اوپری چیز ہو جائے گی، اور جو بدعات ہیں وہ ایسی رائج ہو جائیں گی کہ وہ کوئی نہیں کرے گا تو لوگ تانے دیں گے، یہ کیا یہ تم کیوں نہیں کر رہا بھائی، یہ تو بہت ضروری چیز. جامع مسجد تبریہ میں نے ایک جمعہ میں بیان کیا، ایک صاحب کے والد کا انتقال ہوا، اس مشاعرے نے میرے کہنے پر عمل کرنا چاہا، اگلے جمعہ مجھے بتایا کہ بھائی میں مجبور ہو گیا نہیں کر سکا. لوگوں نے کہا بھائی یہ تو بہت ضروری چیزیں جو تم چھوڑو، اور جو غیر ضروری چیزیں تھیں ان سے کروائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، پھر لوگوں کو خوش کر لو، دو ہی باتیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس آدمی میں دین کو نافذ کرنے کا جذبہ ہو تو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. لیکن اگر ہم خود ہی کمزور ہوں، ڈھیلے ہوں، تو پھر دیکھو بھائی جو غلط جگہ پر جا کر کھاتا ہے، کسی نے 30 یا 40 میں خوب کھائے ہوئے ہوں گے تو لوگ بولیں گے تیرا باپ مر گیا تو بھی تو کر، تو نے بہت کھائے اب کھلاتا نہیں، اب کھاؤ گے تو کھلانے بھی تو پڑیں گے. جب ساری زندگی آدمی جاتا رہتا ہے تو مرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ساری زندگی اس نے یہی عمل کیا ہے، اب تم کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے زندگی میں ضروری ہے کہ خدا نہ کرے اگر غلط طریقے رائج ہیں اور اب سمجھ میں آ گئے تو وصیت کی جائے اولاد کو کہ دیکھو بھائی میرے مرنے کے بعد غلط رسومات انجام مت دینا، سنت طریقے پر عمل کرنا، علماء سے پوچھ لینا، جو صحیح اہل حق علماء ہیں ان سے پوچھ کر میرے ساتھ معاملہ کرنا، نہلانا بھی سنت کے مطابق، کفنانا بھی سنت کے مطابق، دفنانا بھی سنت کے مطابق، اور اس کے بعد کے معاملات بھی سنت کے مطابق کرنا، بس یہ ضروری ہے. اگر کوئی شخص اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کر کے مر گیا، اب اگر اس کے عزیز رشتہ دار اس کے ساتھ غلط معاملہ کرتے ہیں، سنت طریقے پر عمل نہیں کرتے، تو انشاءاللہ اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی بلکہ خود بھی ذوق و شوق سے جایا کرتا تھا، تو جب لوگ یہ سب کام کریں گے اس کے مرنے کے بعد تو سمجھا جائے گا کہ اسی نے حکم دیا ہے، اس کے کہنے پر ہی کر رہے ہیں، اس لیے زندگی میں اس نے کوئی منع ہی نہیں کیا. اور مختلف بہانے ڈھونڈتے ہیں، وہ جی وہ سوم نہیں تھا ویسے چلے گئے تو قرآن خانی تھی، اور اس طرح سے وہ بہانے کر لیتے ہیں. وہ تیسرے دن کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ دوسرے دن بھی کر سکتے ہو، اور پھر اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ضروری نہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں بھی لوگوں کا انتقال ہوتا تھا لیکن سب مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، تعزیت کرتے تھے، لیکن کسی کے گھر میں جمع ہو کر اجتماعی قرآن خوانی نہیں ہوتی تھی. اگر کسی نے کرنی ہو قرآن مجید کا ثواب بھی بخشنا ہے تو بے شک بخشو، کوئی منع نہیں ہے، اپنے اپنے طور پر، اور پڑھنے کے بعد بتاؤ بھی نہیں کسی کو، یہی تو ریاکاری ہے. حضرت ثانی رحمتہ اللہ علیہ کی بہن کا جب انتقال ہوا تو جب اپنی کلاس میں پڑھانے کے لیے آئے، طلبا نے دیکھا کہ حضرت کے چہرے پر کچھ غم کی کیفیت ہے، تو طلبا نے پوچھا تو پہلے تو خاموش ہے لیکن بعد میں فرمایا کہ بہن کا انتقال ہو گیا. تو طلبا نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آج چھٹی کر لیتے ہیں. فرمایا کہ میں تو پڑھانے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن یقیناً اپنے عزیز رشتے دار کو دنیا سے لیا تو اس کا صدمہ طبیعت پر ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ آج چھٹی کر لیجیے تاکہ آپ پر آج خاص کیفیت کاری ہے، نشاط کے ساتھ پڑھا نہیں سکیں گے. ساتھ میں فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ پڑھ کر ان کی مغفرت کی دعا بھی کریں. تو حضرت نے فرمایا کہ کچھ شرائط کے ساتھ اجازت دیتا ہوں، ایک تو یہ کہ جو جتنا پڑھے مجھے آگے نہیں بتائے گا، اپنے اپنے طور پر جتنا چاہے پڑھو، دوسرا یہ ہے کہ مقابلہ نہیں کرو گے، اس نے 3 پڑھے اس نے 10 پڑھے اور مجھے آگے بتاؤ گے نہیں. دوسرا یہ کہ یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں پورے قرآن ختم ہو, جتنا بھی جس سے پڑھ لیا جائے سہولت کے ساتھ پڑھ. اور وجہ یہی تھی کہ اگر وہ اس بات کی اجازت دے دے تو ہر لڑکا کہتا سی میں نے 10 پڑھے, دوسرا کہتا میں نے 15 پڑھے, مقابلہ شروع ہو جاتا. ریاکاری یہی چیز. اس لیے چاہے آپ سورہ اخلاص پڑھ کر کسی کی مغفرت کی دعا کرے, بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے تمہارے وارث کے لیے 10 قرآن ختم کر دیے, 5 کر دیے, 20 کر دیے. آج کل لوگوں نے اس کو بھی بڑھا کے جی بڑا کام ہوا جی مرنے کے بعد 25 قرآن ختم ہو گئے, 100 ختم ہو گئے, باقاعدہ اس کی شہرت دی جاتی ہے. نام و نمود کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو ایک سورہ اخلاص پہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں, اور اگر قبول نہ ہو دکھاوے کے ساتھ ہو تو 100 قرآن مجید پڑھ لو, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اگر کوئی صاحب پڑھنا بھی چاہتے ہیں اپنے طور پہ پڑھیں, اس کے لیے اجتماعی قرآن خانے کی ضرورت نہیں. اور اگر یہ جو کرتا ہے یہی رسم, اس لیے بعض لوگ آتے اس لیے کہ وہ نہیں جائیں گے تو بولیں گے دیکھو یار یہ آئے, آتے اس لیے, ورنہ ان کو کام تو بڑا ضروری ہوتا ہے. بالکل آپ نے دیکھا ہوگا ایسے موقع پر بھی لوگ ڈنڈی مارتے ہیں, آخری وقت میں پہنچتے ہیں, جب دعا کا وقت ہو رہا ہوتا پھر اسے پہنچے تھے جلدی جلدی. ایک محترمہ تھی وزیر, ان کا شوہر تھے یا خود وزیر تھے, ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. ادارہ اشاعت قرآن کے ایک محترم تھے, بزرگ تھے, وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے. تو جب میں ان کے ساتھ گیا ڈیفینس میں, کوٹھی تھی ان کی, تقریباً آج سے یہ 26 سال پہلے کی بات ہے, 26-27 سال پہلے. تو جب میں ان کے ساتھ گیا تو میں نے خود دیکھا کہ گاڑیاں آ رہی تھیں, نوجوان لڑکے اور اسی طرح دوسرے لوگ, چونکہ وزیر کی تعزیت تھی تو اس لیے ہر آدمی آنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن جب وہ اترتے تھے دروازے, ڈیک کی آواز آتی تھی, گانے بجنے بجنے آ رہے تھے تعزیت میں. تو یہ تو مقصد, بعض فوائد حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں, بعض نام و نمود کے لیے آتے ہیں, اور یقیناً بہت سے اخلاص کے ساتھ بھی آتے ہوں. تو اس میں طریقہ یہی کہ 3 دن کے اندر اندر تعزیت ختم کر دو, بس 3 دن کے بعد بھی تعزیت کرنا جائز نہیں. البتہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو شہر میں موجود نہیں تھا, بعد میں جب آیا اسے پتہ چلا فلاں کا انتقال ہو گیا, تو پھر 3 دن کے بعد بھی جا سکتے. ابھی غالباً 1-2-3 دن پہلے جنازہ ہوا تھا ظہر میں, خاصے لوگ آئے تھے, مجھے پتا نہیں چل سکا. سہیل سومر صاحب یہاں پر رہا کرتے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, بڑے نیک آدمی تھے. تو مجھے بھی کل ہی پتا چلا ان کے انتقال کا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جناز نماز جنازہ بھی پڑھ لی, سب کچھ ہو گیا, لیکن یہ نہیں پتا چلتا کون صاحب تھے. بہرحال دعائیں سبھی کے لیے ہوتی ہیں کہ اللہ سب کی مغفرت فرما دے. تو والی چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دوں کہ رسومات اور بدعات سے بچیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کیجیے. تو بہرحال یہ کونڈے وونڈے شریعت میں کچھ نہیں ہے. اگر بالفرض کوئی کر بھی رہا ہو تو اس کو اس طرح سے مت ہوگی کہ وہ مشتعل ہو, بلکہ اس کو محبت پیار کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. عام طور پر لوگ کسی انعت کی وجہ سے نہیں کرتے, یہ لا علمی کی بنا پر کرتے ہیں, جہالت کی بنا پر کرتے ہیں, ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. لیکن جب ان کے علم میں یہ بات آ جائے گی تو امید ہے وہ چھوڑ دیں, اور بالفرض اگر نہ چھوڑیں آپ اپنا حق ادا کر دیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, میں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما. جتنے سلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کے درجات کو بلند فرما, حد نظر تک اللہ قبر کو وسیع فرما. اے اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے, خصوصیت کے ساتھ ہمارے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک, اسی طرح عزیز و اقارب میں سے کوئی جو دنیا سے چلا گیا یا اللہ وہ یقیناً آپ کے کرم کا محتاج ہے, آپ اس کی مغفرت فرما دیجیے, اس پر اس کا کرم فرمائیے. اے اللہ اس کی مغفرت کاملہ فرما دیجیے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے عافیت دارین ہم سب کو نصیب فرمائیے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.